रहीम, ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ ہود کی آیات 45 سے 47 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے احمد میر زادہ. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد ہمارا روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامن ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامن صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے. تو اب سے کچھ ہی لمحہ بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر. پیش خدمت ہے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ترکی اور شام میں آئے بھیانک زلزلے کے بعد اب ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور زلزلے کے باعث اب تک 2600 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے جیل بھرو تحریک کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے مشروط کر دیا. اور ہندوستان کی سپریم کورٹ نے نفرت انگیز تقریر اور نفرت پر مبنی جرائم کے حوالے سے ایک اہم تبصرہ کیا ہے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ترکی اور شام میں آئے بھیانک زلزلے کے بعد اب ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی اور شام میں زلزلے کے باعث اب تک 2600 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. دوسری جانب ترکی میں پیر کو ریکٹر اسکیل پر 7.8، 7.6 اور 6.0 کی شدت کے مسلسل 3 زلزلے درج کیے گئے. میڈیا رپورٹس میں مقامی ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا کہ ترکی میں اب تک 1651 افراد کی موت ہو چکی ہے جبکہ 8533 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں. ترکی میں پیر کی شام ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. اس کی شدت 6.0 بتائی جا رہی ہے. ترکی میں گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران الگ الگ شدت کے 46 جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. وہیں ملک شام میں بھی ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اب مرنے والوں کی تعداد 968 ہو گئی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوغان نے زلزلے کی تباہ کاریوں پر ملک بھر میں ایک ہفتے کے سوک کا اعلان کر دیا. انقرہ سے عرب میڈیا کے مطابق ترک صدر اردوغان نے کہا کہ ترکیہ میں ایک ہفتے تک پرچم سرنگوں رہے گا. دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے الگ الگ پیغامات میں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے پر دونوں ممالک کے صدور اور عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے فوری امداد فراہم کرنے کی تیاری کا اعلان کیا. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ترکیہ اور شام کے صدور کے نام الگ الگ پیغامات میں دونوں ملکوں میں زلزلے کے دلخراش واقعے پر تعزیت کا اظہار کیا اور انہوں نے زلزلے میں بھاری جانی اور مالی نقصان پر ترکیہ اور شام کے صدور مملکت سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران موجودہ مشکل صورتحال میں دونوں دوست ممالک کو فوری امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے جیل بھرو تحریک کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے مشروط کر دیا۔ اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ اگر انتخابات 90 دن سے آگے گئے تو جیل بھرو تحریک کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے رضاکاروں سے تعاون کی اپیل بھی کر دی۔ عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے رضاکار جیل بھرو تحریک کے لیے نام لکھوائیں۔ عمران خان نے کہا کہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ حالات یہ ہیں کہ پولیس اور ریاست عدالتوں کے احکامات بھی نہیں سنتی۔ وفاقی حکومت اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگ رہی تھی۔ آئین ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ 25 مئی کو ہمارے پرامن احتجاج پر ظلم کیا گیا، قوم کا آئین اور قانون پر اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، ہم نے اس لیے 2 اسمبلیوں کو ختم کیا کہ ملک عدم استحکام کا شکار ہے۔ 25 دن ہو گئے، اب تک الیکشن کے لیے کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔ الیکشن کی تاریخ نہ دینا سیدھی سیدھی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ انتخابات 90 دن میں نہیں کرائے گئے تو جیل بھرو تحریک شروع کر دیں گے۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی میت دبئی سے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچا دی گئی ہے۔ دبئی سے میت لے کر آنے والی پرواز MLM 567 میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی اہلیہ، صاحبزادی اور دیگر بھی کراچی پہنچے ہیں۔ پرویز مشرف کی میت آل مکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ دبئی سے مقامی وقت کے مطابق شام 7:12 پر روانہ ہوئی تھی اور رات 9:15 پر کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی میت اور اہل خانہ کو اولڈ ٹرمینل سے سخت سیکورٹی میں ان کی منزل پر پہنچایا گیا۔ پرویز مشرف کی نماز جنازہ کل دوپہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ واضح ہے کہ سابق صدر آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف اتوار کی صبح دبئی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 79 برس تھی۔ پرویز مشرف اعضاء کی خرابی کی بیماری میں مبتلا تھے اور 18 مارچ 2016 سے دبئی کے امریکی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے نفرت انگیز تقریر اور نفرت پر مبنی جرائم کے حوالے سے ایک اہم تبصرہ کیا۔ پیر کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں مذہب کی بنیاد پر ہیٹ کرائم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے بیان اتر پردیش کے نوئیڈا میں کی گئی نفرت انگیز تقریر کے معاملے کی سماعت کے دوران دیا۔ جسٹس کے ایم جوزف کی سربراہی والی سپریم کورٹ کی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہی تھی۔ بتا دیں کہ یہ کیس 62 سالہ کاظم احمد شیروانی سے متعلق ہے جو جولائی 2021 میں ہیڈ کرائم کا شکار ہو گئے تھے۔ واقعے کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور ان پر تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مجرموں کے خلاف سے انکار کرنے والے پولیس افسران کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سپریم کورٹ نے نفرت انگیز تقاریر کے بڑھتے معاملات پر تشویش کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ مسئلے کو پہچاننے پر ہی حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہیڈ کرائم کو پہچانا جائے گا یا اسے دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اقلیت یا اکثریت کی حیثیت سے قطع نظر لوگوں کو پہلے ہی کچھ حقوق مل چکے ہیں۔ آپ ایک خاندان میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی، لیکن ہم ایک ساتھ ایک قوم کی تعمیر کرتے ہیں، آپ کو اسے سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ وہیں پولیس پر لگے کارروائی نہ کرنے کے الزامات پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسے افسران اپنی ڈیوٹی میں غفلت برت کر نہیں بچ سکتے، ہمیں ایک مثالی صورتحال قائم کرنی چاہیے، تبھی ہم ترقی یافتہ ممالک کے برابر ہو سکتے ہیں۔ بتا دیں کہ 62 سالہ کاظم نے اپنی درخواست میں الزام لگایا تھا کہ 4 جولائی کو وہ نوئیڈا کے سیکٹر 37 میں علی گڑھ جانے والی بس کا انتظار کر رہے تھے، جب کچھ لوگوں نے انہیں لفٹ دینے کی کوشش پیشکش کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس گروپ کے لوگوں نے ان کی مسلم شناخت کی وجہ سے ان کے ساتھ بدسلوکی اور استحصال کیا۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے ہزاروں نوجوانوں کی عام معافی کا حکم دے کر دشمنوں کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ عدلیہ کے سربراہ آیت اللہ محسنی ایجئی کی سفارش پر اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ اور ماہ رجب کی مناسبتوں کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ملک میں ہونے والے حالیہ بلووں اور ہنگاموں میں ملوث ہزاروں نوجوانوں اور دیگر افراد کو معاف یا سزاؤں میں تخفیف کی توثیق کر دی ہے۔ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے حالیہ بلووں میں ملوث ہزاروں افراد کی معافی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے دشمن کی سازش کو ناکام بنا دیا، جس کا مقصد نوجوانوں کو منظم بلوائیوں میں تبدیل کرنا تھا۔ اسپیکر قالیباف کو مزید کہنا تھا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے حالیہ ہنگاموں اور بلووں کے دوران گرفتار کیے جانے والوں کی ایک قابل ذکر تعداد کو معاف یا ان کی سزا میں کمی کر دینا دراصل فرزندان قوم سے آپ کی محبت اور شفقت پدری کا خوبصورت جلوہ ہے۔ واضح کہ اتنی بڑی تعداد میں ملزموں اور بلوؤں میں ملوث جوانوں اور نوجوانوں کو رہبر انقلاب اسلامی کے ذریعے معاف کر دیے جانے کے اقدام کا علاقائی اور عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی انعکاس ہوا ہے۔ اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر تہران میں بسیج رضاکار فورس کے دستوں کا ایک شاندار اجتماع منعقد ہوا۔ بسیج رضاکار فورس کے 12,000 رضاکار جوان اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ کے موقع پر تہران کے آزادی اسٹیڈیم میں اکٹھا ہوئے اور بانی انقلاب اسلامی اور اسلامی انقلاب کے اقدار اور اصولوں سے تجدید عہد کا اعلان کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس دوران 28 بیٹیلینز پر مشتمل اس اجتماع میں رضاکار فورس بسیج کے جوانوں نے انقلاب اور اسلامی جمہوری ایران کے اصولوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہونے کا اعلان کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران عالمی اور علاقائی معاملات سمیت ایران اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے مابین رابطوں کے تسلسل پر روشنی ڈالی۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران کا شمار ہمیشہ ان ممالک میں رہا ہے جنہوں نے IAEA کے ساتھ مستقل اور قریبی تعاون برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور اس عالمی ادارے کے مابین فنی معاملات اور مذاکرات اور بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماحول تیار ہونے کی صورت میں رافائل گروسی کے دورے کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ عراق کے صدر عبداللطیف رشید نے تہران اور بغداد کے تعلقات میں فروغ پر زور دیا ہے۔ عبداللطیف رشید نے ایران کے نائب وزیر خارجہ مہدی سفری اور بغداد میں ایران کے سفیر محمد کاظم آل صادق سے صدارتی محل میں ملاقات کی۔ انہوں نے ایران اور عراق کے تاریخی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے مشترکہ تعاون کو دونوں ممالک اور عوام کے مفاد کے عین مطابق قرار دیا۔ عراق کے صدر عبداللطیف رشید نے صدر سید ابراہیم رئیسی کی جانب سے دوستی اور محبت کے پیغام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے ایرانی ہم منصب اور ایرانی قوم کے لیے مزید ترقی اور پیش رفت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے تہران اور بغداد کے مابین تعاون میں فروغ پر زور دیا اور صدام کے دور آمریت اور داعش کے سامنے عراقی عوام کی استقامت کی حمایت میں ایران کے مرکزی کردار کو سراہا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ جی ہاں، اشرف فجر اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام صدی کا معجزہ، جس میں آج ہم ایران کی اقتصادی اور مختلف شعبوں میں ترقی و پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ہاں، صدی کا معجزہ، اسلامی انقلاب صدی کا معجزہ، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اسٹریٹجک امور کے ماہر جنرل محمد تہرانی مقدم صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے تمام ساتھیوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی سالگرہ کی آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
شکریہ جناب صاحب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 44 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اسلامی انقلاب کو، اس کی کامیابی کو، اور اس 44 سال میں اگرچہ بے پناہ پابندیاں عائد رہیں اسلامی جمہوری ایران نظام اور عوام پر، لیکن اس کے باوجود تقریباً ہر شعبے میں ایران نے ترقی اور پیش رفت کی ہے۔ ہم یہاں پر آپ سے اجمالاً یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اقتصادی میدان میں اگر آپ ایران کی ترقی کا جائزہ لینا چاہیں گے تو کیا کہیں گے کہ ایران کی ترقی اقتصادی میدان میں کس حد تک رہی اور اس کی رفتار کیسی رہی؟
اگر ہم ایران کی اقتصادی ترقی و پیش رفت پر نگاہ ڈالنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں, جائزہ لینا چاہیں اس کا, تو ہم پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ انقلاب اسلامی سے پہلے ایران کہاں تھا اور آج کہاں کھڑا ہے. ہم انقلاب اسلامی ہمارے ہاتھ میں یا ہمیں اس وقت نصیب ہوا کہ جب ہمارے یہاں اقتصادی لحاظ سے ایران ان سماجی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے اور دفاعی لحاظ سے انتہائی بدترین حالات سے دو چار تھا. ہمارے عوام غربت و افلاس اور بے انصافی, شاہ اور اس کے جو عمال تھے ان کے ہاتھوں پریشان تھے, اور کیونکہ وہ ایران کے عوام کی دولت لوٹ رہے تھے اور سب کچھ وہ اپنے اختیار میں رکھے ہوئے تھے, اور ارے عوام بہت پریشان تھے. شاہ نے ایران کے جو ذخائر تھے وہ امریکہ کے ہاتھوں گروی رکھ دیے تھے, اور ہماری مملکت میں تمام کام امریکی مشیروں کے مشورے سے کیے جاتے تھے. وہ مسلط تھے ہمارے ہر پروگرام پہ. سب سے اہم مسئلہ ہمارے جو تیل کی آمدنی کا تھا. ہمارے جو زیر زمین ذخائر ہیں اور جو زیر زمین کے اوپر جو ہمارے ذخائر تھے, وہ تمام کے تمام ذخائر کی جو مینجمنٹ تھی وہ ملکیت بن چکی تھی شاہ اور اس کے خاندان کی, اور اس کو چلانے کے لیے امریکی اور موجود تھے. ہمارے عوام بہت غریب تھے, افلاس میں مبتلا تھے, ان کے پاس نہیں تھا زندگی کرنے کو پیسہ. ایران ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایران ایک سوئی تک نہیں بنا سکتا تھا. آج ہم کو یہ دیکھنا ہو کہ آج ہم معاشی لحاظ سے, ترقی کے لحاظ سے کس مقام پر کھڑے. آج ہم اپنے ضرورت کی اکثر اشیاء اور ضروریات اندرونی وسائل کے ذریعے سے پوری کر رہے ہیں. آج ہم اس مقام پر پہنچے کہ آج ہم اس مقام پر موجود ہیں کہ اقتصادی, سماجی, سیاسی اور دفاعی لحاظ سے خود کفیل ہیں بہت سارے شعبوں.
بہت شکریہ. چلتے ہیں کراچی جہاں سے ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر تحریر نگار جناب راشد احد صاحب. السلام علیکم جناب راشد احد صاحب, میری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم.
جی بالکل آپ کی آواز آ رہی.
راشد احد صاحب, میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا پروگرام صدی کا معجزہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے سہار اردو ٹی وی سے جاری ہے, اور آج اس پروگرام کا موضوع ہے پچھلے 44 برسوں میں اقتصادی شعبوں میں ایران کی ترقی و پیش رفت. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پچھلے 4 عشرے میں ایران اقتصادی اعتبار سے آج کہاں کھڑا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انقلاب اسلامی کے نتیجے میں ایران اس وقت یعنی کہ خطے میں بھی اور کہیے کہ دنیا میں بھی باوجود مسلسل اور پائے ہم پابندیوں کے, اقتصادی پابندیوں کے استعماری طاقتوں کی جانب سے جو لگی رہی ان پر, اس کے باوجود حیران کن طور پر مزاحمت کر کے ایران کے اسلامی انقلاب نے یعنی اپنے ترقی کے, اقتصادی ترقی یعنی حیرت انگیز رفتار میں کی, اور حیرت انگیز طریقے سے پیش رفت کی, اور زندگی کے تمام شعبوں میں بالخصوص سائنس, ٹیکنالوجی, ڈیفینس اور یعنی خود الیکٹریسٹی کی پیداوار میں, نیوکلیئر, حتیٰ کہ نیوکلیئر سائنس میں بھی یہ ایران کی ترقی غیر معمولی ہے, جس کا اعتراف دنیا کر رہی ہے. اور اس وقت باوجود کہ اس کو یعنی ڈالر کی کرنسی کی وجہ سے دشواری, اور مختلف امریکن بینک کے جو یعنی ایران کے خلاف جو اقتصادی مینورنگ تھی، جو اکنامک مینورنگ تھی کہ کسی طریقے سے انسان یہ ایران استفادہ نہ کر سکے، اور جس طریقے سے عالمی یعنی عالمی اقتصادی اداروں کا ایران کے ساتھ یعنی منفی اور انتہائی ناگوار اور عدم تعاون پر مبنی رویہ تھا، تو اس کے مقابلے آپ دیکھیں کہ ایران اقتصادی طور سے گویا کہ اس وقت بالکل آزاد ہے، اور اس کو یعنی کسی ڈالر کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈالر کی وجہ سے اس کے اقتصاد ڈالر سے مربوط ہو یا اس کے اقتصاد کے لیے کوئی، ایران نے اپنا ایک ڈیولپ کر لیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی، اور ایران کے عوام اس وقت اقتصادی جس کو کہتے ہیں اکنامک بوم سے اس وقت یہ ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب ہے کہ مزاحمت کے ذریعہ انقلاب اسلامی نے ان کو گویا کہ اقتصادی معاملات میں بہت آزادی عطا کی، جو کہ دوسرے ممالک، بڑے بڑے ممالک جو ہے ابھی بھی امریکہ سے یعنی اس وجہ سے مجبور ہیں ارتباط پر، اور ان سے یہ کرنے پڑتے کہ اگر وہ ان سے کر دیں گے، اگر ان سے وہ کوئی دشمنی مول لیتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایران نے شروع سے، انقلاب کے بعد ہی سے، اور اب تو بہت سارے ممالک نے ایران کی اتباع میں یہ امریکہ سے گویا اپنا امریکی یا امریکہ کے ساتھ اقتصاد کی وابستگی کو ناپسند کر رہے ہیں اور اس سے جان چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود امریکہ کے قریب ہی ایک ملک ہے وینزویلا، کس طریقے سے اس نے گویا کہ امریکہ نے اس کی مداخلت کی، اور امریکہ نے اس کی سیاست میں مداخلت کی اس کے اقتصاد کو، لیکن اس وقت وہ بہت ہی ایران کے ساتھ تعاون کر کے اور ایسے ممالک کے ساتھ جو امریکہ جو ایران کے یعنی مزاحمت کے حامی ہیں امریکہ کے اور یورپ مغربی دنیا کے خلاف، ان کے ساتھ یعنی ایران کے ساتھ مل کر کے اپنی اقتصاد کو، یہ سبھی جو ہے وہ انقلاب اسلامی کی دین ہے، اور سارا کریڈٹ اس کا انقلاب اسلامی کو جا رہا ہے۔ اور اس وقت میں بتاؤں، ابھی ہمارے معزز مہمان کہہ رہے تھے کہ یہ اقتصاد دی آزادی جو ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت انقلاب کے وقت ایران غریب تھا اور سب کچھ، یقیناً اقتصادی عوامل بھی، خراب اقتصادی عوامل بھی انقلاب کے آنے کا سبب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نقطہ نظر سے کہ امام خمینی کے جو نظریات تھے وہ افکار تھے، عوام اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔
اور بہت شکریہ، بہت شکریہ راشد حاج صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، بہت شکریہ۔ ناظرین، بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی لیکن افسوس کہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ، بہت شکریہ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ، ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو، ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو، نہیں ہو تمنا یا رسول اللہ، نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ، سہارا دو پھر امت کو مشکل میں نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ دکھا دو باغ جنت کی بہاریں پھر اپنے سبا کو دکھا دو باغ جنت کی بہاریں پھر اپنے سبا کو ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین پیش خدمت ہے روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن کردار کے ساتھ پیش آؤ تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, تاریخ بشریت میں اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تاریخ کے آغاز ہی سے دو طرح کی سیاست وجود میں آئی ہے, ایک الہی سیاست, دوسری طاغوتی سیاست. سیاست الہیہ پائے توحید پر استوار ہے, جس کی رہبریت کی ذمہ داری انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے دوش مبارک پر تھی, لیکن طاغوتی سیاست کی عمارت پائے شرک و تفرقہ اور جدائی و اختلاف کے بلبوتے پر ٹکی ہوئی تھی, جس کی باغ ڈور طاغوتی اور شیطانی ہاتھوں میں تھی. اگر حکومت اسلامی کی بقا و حیات توحید سے منسلک بشریت کی بنا پر ہے تو پھر طاغوتی اور استعماری حکومت کی بقا و حیات بشریت کے درمیان تفرق و جدائی سے وابستہ ہے, چاہے وہ ماضی کا زمانہ ہو یا حال کا. قرآن کریم نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے فرمایا ہے, بے شک فرعون نے روئے زمین پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بالکل کمزور بنا دیا. وہ لڑکوں کو تہتیک کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, وہ یقیناً مفسدین میں سے تھا. لیکن سیاست الہی کے رہبروں کی صحیح یہ تھی کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور اتحاد و اتفاق کے راستے پر گامزن رکھیں. لہذا فرمایا, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ یہ آیت فقط خدا کی خالقیت کی نشاندہی نہیں کر رہی ہے بلکہ منشأ وحدت کو بھی بیان کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے افراد ایک خدا سے وابستہ ہیں اور ایک امت سے متصل ہیں جس کا مبدا و محور مذہب و ملت نہیں بلکہ خدا و آخرت پر ایمان اور انجام عمل صالح ہے۔ قرآن کریم نے متعدد طریقوں سے مسلمانوں کو وحدت کی دعوت دی ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، بے شک تمہاری امت کا دین ایک دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا مجھ سے ڈرو۔ دوسرے مقام پر ارشاد قدرت ہوتا ہے، تمام اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا تم لوگ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح و عدالت برقرار کرو۔ قرآن کریم نے ایجاد وحدت کے لیے جو روش اختیار کی ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح قائم کرو، اس کی تاثیر جامع اسلام میں مثبت ہے۔ قبائل عرب جو ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال میں مشغول رہا کرتے تھے اور اختلاف و افتراق ان کا شعار بن چکا تھا، ظہور اسلام کے بعد قرآن نے ان سے بھی وحدت کا کلمہ پڑھوا لیا، اور یہ وحدت ہی کی طاقت تھی کہ جنگ بدر میں 313 افراد 1000 پر غالب ہو گئے۔ اگر عالم اسلام اس دور میں اصلاح اخوت کو اپنا فریضہ سمجھ کر وحدت کے راستے پر گامزن ہو جائے تو نہ صرف ظلم و بربریت کے سیلاب سے اپنے کو نجات دے سکتا ہے بلکہ اس کے مقابل ایک مستحکم و پائیدار چٹان کے مانند ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کوشش تھی کہ مسلمان ایک قوت و طاقت کے حامل ہو جائیں، لہذا ان کے درمیان میں برادری کو برقرار کیا، اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کر وحدت کے راستے کو ہموار کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں وحدت کا کیا مفہوم ہے۔ آیا وحدت اتحاد و اتفاق کا نام ہے، اخوت و محبت کا نام ہے، یا کوئی اور شے ہے؟ قرآن کریم آواز دیتا ہے، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور متفرق نہ ہو۔ یہ آیت صریحاً لوگوں کو اتحاد کی دعوت دے رہی ہے اور ہر طرح کے تفرقے سے روک رہی ہے۔ مفسرین نے حبل اللہ سے جو مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کا وسیلہ اور ارتباط خدا کی ذات اقدس سے منسلک ہے، چاہے یہ وسیلہ اسلام ہو یا قرآن یا پیغمبر و اہل بیت علیہم السلام ہوں۔ اس آیت کے پہلے جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہے اور وحدت مسلمین برقرار ہے، کیونکہ ظاہراً ساری امت اس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے اور ہر فرقہ واتسمو بحبل اللہ کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب دوسرے جملے پر نظر پڑتی ہے تو مفہوم وحدت ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ امت تفرقے کے شکنجے میں گرفتار نظر آتی ہے۔ لہذا جب تک تفرقے کو دور نہ کریں گے مفہوم وحدت سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جس دن تفرقے کو دور کر کے ریسمان الہی سے متمسک ہو کر جامعہ کو وحدت کا لباس پہنا دیا گیا تو اس دن پھر اسلام کے سامنے کفر کی بڑی سے بڑی طاقت بھی گھٹنے ٹیک دے گی، کیونکہ اس وحدت میں اتنا عزم و استحکام پایا جاتا ہے کہ انسان اقلیت کے باوجود بھی دشمن کے سامنے کأنہم بنیان مرصوص کا مصداق ہوتا ہے، اور فتح اس کے قدم چومتی ہے۔ اور اسی اتحاد کا نتیجہ تھا کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود فتح و کامرانی کا تاج ان کے سر پر ہی رہا۔ قرآن کریم نے بھی اسے بیان کیا ہے، مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم قلیل تعداد میں اور کمزور تھے، تمہیں ہر وقت اس بات کا خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، لیکن خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کفار کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشفق و مہربان ہیں۔ پس مفہوم وحدت فقط یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان آپس میں دوستی و محبت کو برقرار رکھیں، بلکہ عملی طور پر متحد ہو کر قرآن و اسلام اور اس کے اصول سے دفاع کی خاطر دشمن اسلام کے سامنے شمشیر بکف ہو جائیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید احمد حسن رضوی صاحب لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام بہت ہی عمدہ اور معیاری ہوتے ہیں، مناسبتی پروگرام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ صبح امید تو پروگرام بہت عمدہ ہے ہی، مگر صبح امید کے خصوصی پروگرام کا جواب نہیں۔ اس پیشکش پر بہت بہت شکریہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، سید احمد حسن رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص اپنے بازو پر تصویر بنوانے کے لیے ایک نقاش کے پاس گیا جو انسانی جسم پر مختلف اشیاء کی تصویریں بناتا تھا۔ اس نے جا کر نقاش سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے بازو پر ایک شیر کی تصویر بناؤ۔ نقاش نے سوئی لے کر گودنا شروع کیا۔ اسے سوئی کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوئی۔ نقاش سے پوچھا، یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا، دم بڑی تکلیف دے رہی ہے، تم دم کے بغیر شیر بناؤ۔ نقاش نے پھر گودنا شروع کیا، لیکن سوئی کی چبھن کی وجہ سے اسے پھر تکلیف ہونے لگی، تو پوچھا، اب کیا بنا رہے ہو؟ نقاش نے کہا، میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا، سر سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم سر کے بغیر ہی شیر بنا دو۔ نقاش نے پھر سوئی اٹھائی اور بازو کو گودنے لگا، اسے پھر تکلیف ہوئی اور پوچھا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ تمہاری سوئی کی چبھن مجھے بے چین کیے دیتی ہے۔ اس نے کہا، اب میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پیٹ کو جانے دو، تم ویسے ہی شیر بناؤ۔ تو نقاش نے جل کر کہا، بیوقوف، ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا کہ جس کی نہ دم ہو، نہ سر ہو، نہ پیٹ ہو، تو میں ایسا شیر کیسے بنا سکتا ہوں؟ جب تم کو سوئی کی چبھن ہی برداشت نہیں ہے، تو شیر کی تصویر بنانے کی خواہش کیوں کرتے ہو؟
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اور سامعین، اب اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجئے، سماعت فرمائیے اس مرحلے میں ہماری اس وقت کی نشریات کا یہ پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 بہمن، 16 رجب اور 7 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ رجب المرجب سن 539 ہجری قمری کو محدث اور علم قرآت قرآن کے استاد ابو منصور محمد بن عبد الملک کا بغداد میں انتقال ہوا۔ وہ ابن ہیزون کے نام سے معروف تھے۔ ان کی دو کتابیں موجود ہیں جن کے نام المفتاح اور المعزہ ہیں، اور یہ کتابیں علم قرآت قرآن کریم کے بارے میں ہیں۔ سات فروری سن 1862 عیسوی کو برطانیہ کے معروف ادیب اور محقق ایڈورڈ براؤن پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد فارسی، عربی اور ترکی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ فارسی زبان و ادب سے انہیں خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے ایک طویل عرصہ ایران میں گزارا۔ وہ فارسی ادب کے بارے میں گہری اور جامع تحقیقات کے بعد برطانیہ واپس گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایڈورڈ براؤن کی اہم تالیفات میں ایران کی آئینی تحریک کے دور کے واقعات پر مشتمل کتاب اور رسائل کے علاوہ 4 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ ادب ایران اور تاریخ طبرستان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سات فروری سن 1882 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر اسیر لکھنوی کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام مظفر علی خان تھا۔ انہوں نے فارسی کی تعلیم اپنے والد سے اور عربی اپنے چچا مولوی سید علی اور علماء فرنگی محل سے حاصل کی، جبکہ شاعری میں مصحفی کی شاگردی اختیار کی اور رفتہ رفتہ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ خود استاد بن گئے۔ ان کے شاگردوں میں واسطی، شوق قدوائی اور امیر مینائی معروف ہیں۔ اسیر لکھنوی نواب واجد علی شاہ کے دور حکومت میں تدبیر الدولہ، بہادر جنگ اور مدبر الملک کے خطاب سے سرفراز ہوئے اور 8-9 سال تک ان کے مصاحب خاص رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ رامپور چلے گئے اور 7 فروری 1882 عیسوی کو لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ ان کی تصانیف میں اردو کے 6 دیوان، فارسی کا 1 دیوان اور 1 مثنوی اور علم عروض پر 1 رسالہ شامل ہے۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ 7 فروری سن 1974 عیسوی کو وسطی امریکہ کے ملک گرینڈا نے آزادی حاصل کی۔ گرینڈا امریکہ کے جنوب مشرق میں واقع ایک جزیرہ ہے جس کا پتہ کرسٹوفر کولمبس نے 1498 میں لگایا، جس پر بعد میں اسپین کا قبضہ ہو گیا، مگر ہسپانوی سلطنت کے زوال کے بعد گرینڈا پر تسلط کے لیے برطانیہ اور فرانس کے درمیان تنازع کھڑا ہوا، جو بالآخر 1674 عیسوی میں اس ملک پر فرانس کے قبضے پر منتج ہوا۔ مگر تقریباً 100 سال بعد 1783 میں برطانیہ گرینڈا کو اپنی نو آبادیات میں شامل کرنے میں کامیاب ہوا اور 200 سال تک اس پر قابض رہا۔ 1974 میں گرینڈا نے آزادی حاصل کی، مگر 5 سال کے بعد موریس بشپ نے ایک پرامن بغاوت کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور سوشلسٹ حکومت
قائم کی، نیز سوشلسٹ ملکوں بالخصوص کیوبا کے ساتھ اپنے روابط استوار کیے۔ یہ بات امریکہ کو اچھی نہیں لگی اور اس نے سن 1982 میں گرینڈا پر قبضہ کر کے موریس بشپ کو قتل کر دیا۔ امریکہ نے گرینڈا سے نکلنے تک اپنی کٹ پتلی حکومت یہاں قائم کر رکھی تھی۔ سات فروری سن 1999 عیسوی کو اردن کے بادشاہ شاہ حسین کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1935 عیسوی میں اردن کے دارالحکومت عمان میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی تعلیم برطانیہ میں مکمل کی۔ وہ 1952 عیسوی میں اردن کے بادشاہ بنے۔ ان کی بادشاہت کے زمانے میں ہی 1967 میں صہیونی حکومت نے اردن پر حملہ کر کے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ وہ عربوں اور قابض صہیونی حکومت کے درمیان نام نہاد امن کے امریکی منصوبوں کے سخت حامی تھے اور انہوں نے خود بھی اس حکومت کے ساتھ 1994 میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ 7 فروری 1999 عیسوی کو کینسر کی بیماری کے باعث ان کا انتقال ہوا۔ سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام نے بڑی تعداد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے ایران سے تجدید عہد اور وفاداری کا اعلان کیا۔ ان دنوں پورے ایران میں بہت زیادہ جوش و خروش کا سما تھا۔ تمام حالات تیزی سے رونما ہونے والی ایک تبدیلی کے غم ماس تھے۔ اس دن عوام کے علاوہ فوجیوں کا ایک گروپ بھی فوجی وردی میں ملبوس ہو کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو فوج کا سپریم کمانڈر تسلیم کرتے ہوئے ان سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله ذا الحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اصلح لي ديني فانه عصمه امري واصلح لي اخرتي فانها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانو